جزاک اللہ. حافظ عاقب سعید صاحب معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی کہہ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیمینار شریعت کیا, کیوں اور کیسے, اس کے حوالے سے جو اہم باتیں زیر بحث آنی ہیں ان کے لیے معزز علماء کرام کی خدمت میں گزارش بھی پیش کر رہے تھے. میں اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب, جو ہمارے ملک کے مایہ ناز دانشور اور سکالر ہیں. علوم معاشیات پر آپ کی گہری نظر ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب.
الحمدللہ وکفا وسلام اللہ عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ معذرت پیش کرتا ہوں کہ علماء کرام کی اس محفل میں میری رائے میں میرا یہاں ہونا ایک بے جوڑ بات ہے, اس لیے کہ نہ میں علم دین رکھتا ہوں, مشکل سے قرآن مجید ناظرہ پڑھ سکتا ہوں, اور نہ علوم جاہلیہ یعنی سوشل سائنسز اور فزیکل سائنسز کا کوئی سپن مطالعہ ہے. لہذا ان دونوں پہلوؤں سے علمی سطح کے اوپر میری طرف سے معذرت ہے کہ میں قسم کوئی عالم نہیں کسی معنی میں بھی. میں تحریک اسلامی کا ایک کارکن ہوں جو 1962 سے آج تک اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل سے جماعت اسلامی سے منسلک سمجھتا ہوں, کہ کسی صورت میں بھی جو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا ان کو جماعت اسلامی کی باتیں نہ سمجھی جائیں. اس تناظر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے 17 سال پہلے قاضی حسین احمد صاحب کی تحریک پر کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر ایک اسٹڈی سرکل قائم کیا گیا جو آج تک جاری ہے, اور جس نے مستقل اس چیز کی کوشش کی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اسلامی اسٹریٹجی کیا ہو, اسلامی حکمت عملی کیا ہو, اس کے اوپر مطالعہ ہو اور اس کے بارے میں چند آرا پیش کرنے کی جسارت کریں علماء کرام اور تحقیقات اسلامی کی قیادت کے سامنے. تو جو گزارشات میں یہاں رکھنے کی کوشش کروں گا بنیادی طور پہ اسی نشست کی باتیں ہیں جس کی قیادت ہمارے دو علماء, ایک دیوبندی عالم مولانا محمد حافظ اور ایک بریلوی عالم مولانا محبوب الحسن, ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اب جس موضوع کے اوپر مجھے گفتگو کرنا ہے, ظاہر ہے کہ چونکہ میں ایک عالم دین نہیں, لہذا شریعت کیا ہے, یا شریعت اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں شریعت کیا ہے یا شریعت کیوں ہو, تو اس کے اوپر تو میں کوئی طرز نہیں کر سکتا, وہ علم نہیں رکھتا. لیکن شریعت کیسے, اس کے تناظر میں چند گزارشات یقیناً رکھنے کی کوشش کروں گا, اور جو باتیں میں عرض کروں گا وہ تین حصوں میں تقسیم ہیں. پہلے میں وہ تینوں باتیں عرض کر دوں, اس لیے کہ فرمایا ہے کہ 15 منٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تشنا رہے بہت سی باتیں. تو بنیادی طور کے اوپر میں تین باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ کہ سرمایہ دارانہ ریاست میں شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ, ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ریاست میں شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سرمایہ دارانہ ریاست پاکستان ایک خالص سرمایہ دارانہ ریاست ہے, کنہی معنوں میں بھی پاکستان کوئی اسلامی ریاست نہ ہے نہ بن سکتا ہے, یہ ہماری دوسری اس میں گونج ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نہ اسلامی ریاست ہے, نہ وہ اسلامی ریاست کی حیثیت سے کبھی بنایا گیا, اور نہ وہ کبھی اسلامی ریاست ان اداروں کی موجودگی میں بن سکتا ہے کہ جو اس وقت نظام ریاست کے ماخوذ ہیں, کہ جو نظام ریاست کو قائم کیے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہمیں اس خطہ زمین میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے تو لازمن ہمیں وہ ریاست اپنے زور بازو سے قائم کرنا ہوگی, اس نظام ریاست کے ڈھانچے سے باہر. اور یہی وہ کوشش ہے جو مجاہدین اسلام نے پوری دنیا میں کی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نہایت کامیاب کوشش ہے. ابتداءً ظاہر ہے کہ جب اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں, اور لیکن دنیا کے کئی خطوں کے اندر مجاہدین اسلام نے غیر سرمایہ دارانہ ریاست, سرمایہ دارانہ ریاستی نظام کو تشکیل کر کے قائم کی. اور آخر میں میں چند گزارشات بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی, کم از کم اس تناظر میں کہ جس تناظر میں ہم اگر اسلامی ریاست اور نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں اور ہم واقعی اس میں مخلص ہیں تو ہمیں ان کی پیروی اختیار کرنا ہوگی. یہ تین باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اب پہلی گزارش یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست میں شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رائے میں سرمایہ دارانہ نظام ایک سرمایہ داری ایک نظام زندگی ہے, اور اس نظام زندگی کے چند بنیادی اقدار ہیں, تین بنیادی اقدار ہیں, اور وہ تینوں بنیادی اقدار اسلامی اقدار سے براہ راست متصادم ہیں. پہلے قدر ہے آزادی, اور آزادی عبادت کا رد ہے, اور دوسری قدر ہے مساوات, اور مساوات ہدایت کا رد ہے, اور تیسری قدر ہے ترقی, اور ترقی معرفت کا رد ہے. لہذا جب سرمایہ دارانہ نظام زندگی کسی معاشرت میں جڑ پکڑتی ہے تو وہ ایک ایسی انفرادیت پیدا کرتی ہے, ایک ایسی معاشرت پیدا کرتی ہے, اور ایک ریاست پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں آزادی, مساوات اور ترقی کو نمو ہوتی, اور عبادت, ہدایت اور معرفت دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو 18ویں صدی سے بلکہ اس سے بھی قبل سے پورے یورپ میں دیکھا ہے. اور جب تک اہل دین معذرتیں پیش کرتے رہتے ہیں اور آزادی, مساوات اور ترقی کی دینی جواز پیش کرتے رہتے ہیں, جیسے علماء کلیسا نے یورپ میں 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں کی, تو اس معذرت خواہانہ رویے کے نتیجے میں جو چیز پنپتی ہے وہ سرمایہ داری ہے, اور جو چیز غائب ہو جاتی ہے انفرادی زندگی سے بھی اور معاشرتی زندگی سے بھی اور ریاستی تنظیم سے بھی, وہ ہے مذہب. اور یہ ایک عالمی تجربہ ہے, یورپ اسی چیز کو آزما کے دیکھ چکا ہے کہ ریفارمیشن اور کاؤنٹر ریفارمیشن کی تحریکات کے ذریعے آزادی, مساوات اور ترقی کے اقدار کی جو عیسائی تعبیرات اور جو عیسائی کمپرومائزز پیش کی گئیں اس کے نتیجے کے اندر عیسائی انفرادیت بھی غائب ہو گئی, عیسائی معاشرت بھی غائب ہو گئی, اور عیسائی ریاست اس کا تو کبھی سرے سے کوئی وجود تھا ہی نہیں. بے نہیں وہی عمل ہمارے ملک میں اور بیشتر مسلم ممالک میں ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی معذرتیں پیش کر کے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو وہ ڈھارس بندھا رہے ہیں جس کے نتیجے کے اندر یہاں سرمایہ دارانہ شخصیت فروغ پائے, جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ معاشرت نمو حاصل کرے, اور جس کے نتیجے میں لیجیٹمیٹ اقتدار سرمایہ دارانہ ریاست اور اس کے اداروں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے. اس کے نتیجے میں لازمن ہم پسپائی پہ پسپائی برداشت کر رہے ہیں, اور جو اصل لڑائی ہے ہم اس کی نوعیت سے واقف نہیں, بلکہ ہم مستقل اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب اس پہ متفق ہیں کہ شریعت کیوں نافذ, شریعت ضرور نافذ ہو اس کے اوپر, لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس ملک کے اندر شریعت نافذ نہ ہوئی ہے. ہم نے خود حکومت کر کے دیکھ لی, جس وقت ہم نے سرحد میں حکومت کی, ایم ایم اے کی حکومت, تو اس میں ہم بالکل بے دست و پا تھے اور کسی قسم کا کوئی شرعی حکم کبھی نافذ نہ کر سکے, اور شاید اس کی نیت بھی نہیں تھی. اور عذر جو ہم نے پیش کیا وہ عذر یہی پیش کیا کہ جناب ہم تو صوبائی حکومت کر رہے ہیں اور دستور ہمیں اس کی اجازت نہیں دے. لہذا تحریک پاکستان کوئی اسلامی تحریک نہیں، تحریک پاکستان خالصتاً ایک مسلم قوم پرست تحریک تھی، اور اس مسلم قوم پرستی کے کامیابی کے نتیجے میں جس نوعیت کی انفرادیت فروغ پائی، جس قسم کی معاشرت نے نمو حاصل کیا، اور جو ریاستی ادارے قائم ہوئے، یہ وہی تھے کہ جو مسلم قوم پرستی کا تقاضا تھے، اور مسلم قوم پرستانہ تحریکات سے یہ توقع رکھنا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو رد کر دیں گی صرف اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم قوم پرستی کو سرمایہ داری کے آئیڈیالوجی کے طور کے اوپر ہم نہیں پہچانتے. سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تین بنیادی نظریات ہیں، ایک نظریہ ہے لبرلزم، ایک نظریہ ہے سوشلزم، اور ایک نظریہ ہے قوم پرستی. اور وہ قوم پرستی چاہے مسلم قوم پرستی ہو یا نسلی قوم پرستی ہو، یا وہ انہی اہداف کے حصول کے لیے جد و جہد منظم کرتی ہے جو سرمایہ داری کے بنیادی اصول ہیں. اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ ہیں آزادی، ترقی اور مساوات. فرق صرف اتنا ہے کہ لبرلزم ہر فرد کے لیے یہ تینوں اہداف حاصل کرنے کے ذرائع فراہم کرتی ہے، اور اشتراکیت اور قوم پرستی ایک اجتماع کے لیے یہ تینوں خصوصیات، یہ تینوں مقاصد حاصل کرنے کی جد و جہد کرتی. لہذا مسلم قوم پرستی سرمایہ دارانہ انفرادیت، سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کو قائم کرنے اور اس کو جواز فراہم کرنے کے ایک ذریعے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور 11 اگست 1947 کو جناح صاحب نے یہ بات کھل کے بیان کر دی تھی کہ یہ ایک ایسی ریاست ہوگی کہ جس کے شہریوں کا کوئی مذہبی تشخص نہیں ہوگا، ان معنوں میں کہ وہ ریاستی نظام کے اندر اپنے مذہبی تشخص کا اظہار کر سکے. لہذا بالکل بنیادی بات کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ریاست قائم رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے خلیفہ عبد الحمید ثانی حضرت سلطان المعظم کی رحلت تک، تقریباً 1300 سال. اور ان 1300 سال میں جب اسلامی ریاست قائم رہی تو ان ریاستوں میں نہ کبھی کوئی دستور تھا، نہ کبھی کوئی مقننہ تھی. اور اسلامی ریاست کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہاں قانون سازی کا عمل اس دائرے میں نہیں ہوتا جس دائرے میں سرمایہ فیصل حیثیت ادا کر سکے، بلکہ اس کی بنیادیں دوسری ہوتی. لہذا جب ہم نے بیسک پرنسپلز ریزولوشن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا، اس وقت سے ہم نے اپنے پسپائی کا آغاز کر دیا، اور ہم نے وہ اصولی موقف ترک کر دیا کہ غلبہ دین اور غلبہ سرمایہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے تناظر میں جو شخصیت اور جو معاشرت اور جو ریاست پیدا ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اور لفظی سطح کے اوپر کسی اقرار باللسان سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک دستوری جمہوری نظام حکومت قائم رہے گا، اس وقت تک سرمایہ کا قانون ہی اس ملک پر حکومت کرے گا، اور سرمایہ دارانہ معاشرت ہی یہاں عام ہوگی، اور اسلامی ریاست کی وہ دونوں بنیادی خصوصیات جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، پہلی خصوصیت یہ کہ شرع نافذ ہو، اور دوسری خصوصیت یہ کہ تمام اجتماعی فیصلے علوم اسلامی کی بنیاد کے اوپر کیے جائیں، یہ دونوں محفوظ رہیں گے. جن علوم کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے وہ وہی جاہلانہ علوم ہیں، یعنی سائنسز اور سوشل سائنسز، اور جو نظام میں اقتدار قائم رہے گا وہ وہی سرمایہ دارانہ نظام اقتدار ہے کہ جس کے قیام کا بنیادی مقصد آزادی، مساوات اور ترقی کا فروغ ہے. لہذا اگر ہم اس نظام میں، اس خطے زمین پر غلبہ دین چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام اقتدار برپا ہو، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام اقتدار میں شمولیت کے ذریعے اور اس کے اندر نفوذ کے ذریعے ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے لازمن ہمیں اپنا اقتدار اس سطح پہ مرتب کرنا پڑے گا کہ جس سطح کے اوپر سرمایہ دارانہ نظام کمزور ہے اور جس سطح سے سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کو بے دخل کیا جا سکتا ہے. ہماری رائے میں وہ بنیادی محور و مرکز جہاں اسلامی نظام زندگی اور اسلامی نظام ریاست قائم کیا جا سکتا ہے وہ مسجد اور مدرسہ ہے, اور اس کی ایک شاندار عظیم کامیابی مثال لال مسجد نے ہمارے سامنے پیش کی. اور وہ مثال یہ تھی کہ تین کاموں کے ذریعے مسجد کے اندر اسلامی ریاست کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا. پہلی چیز یہ کہ مسجد بین المسالک اتحاد کی بنیاد بن گئی. بین المسالک اتحاد, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, اتحاد کی بنیاد کے اوپر مسجد نے اپنے آپ کو اس قابل جانا کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل کر سکے. نمبر دو, اس نے نظام قضا اور نظام افتا قائم کیا, اور نظام قضا اور نظام افتا قائم کرنے کے نتیجے میں اس نے حکم چھین لیا سیکولر اقتدار کے ہاتھ سے, اور نمبر تین, اس نے حلال رزق کو فروغ دینے کے لیے اس کی بے نہیں کوشش کی, اس کی مستقل جد و جہد کی کہ لوگوں کے لیے حلال رزق کمانا ممکن ہو. ہماری رائے میں انقلاب اسلامی کو برپا کرنا اور اقتدار اسلامی کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے ملک میں بین المساجد اتحاد قائم کر کے تمام قوت مسجد میں مرتکز کرنے کی جد و جہد کریں, اور اس جد و جہد کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قضا اور افتا کا ادارہ ہر محلے اور ہر بازار کے اندر قائم کریں. ہم حلال رزق کو فروغ دینے کے لیے ہر محلے اور ہر مسجد اور ہر بازار میں جد و جہد کریں, اور ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے منظم اور متحد ہوں. یہ وہ کام ہے جو اگر ہم کریں گے تو ایک عرصے کے اندر اقتدار علماء کرام کے ہاتھ میں آئے گا, اور علماء کرام جو کہ حقیقتاً مسلمانوں کے اکیلے جائز قائد ہیں, وہ اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے مسلم لیگ نے انہیں منتشر کر دیا. بنیادی اسلام دشمن جماعت مسلم لیگ ہے, اور اسی اسلام دشمنی کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک ایسا نظام اقتدار قائم کیا ہے جس میں دیندار طبقوں کا نہ کبھی کوئی حصہ تھا نہ کبھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے. ان چند معروضات کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.